سیدی محبی و محبوبی مرشدی مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نصیحت برائے عاشق مجاز. اس میں لکھا ہے کہ ایک مریض عشق مجاز نے نظم میں اپنا حال تحریر کیا. حضرت والا نے نظم ہی میں نصیحت تحریر فرمائی جو مندرجہ ذیل ہے. مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین, مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین, دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں, دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں. مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین, دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں. ہے فلک نوحہ فاتنگ ہے یہ زمین, فلک نوحہ فا یعنی فرشتے بھی انسان کی اس ذلت کو دیکھ کے روتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے خصوصاً نگاہ خراب کرتا ہے, حسینوں سے جی لگاتا ہے, حرام مزے لوٹتا ہے, فرشتے بھی روتے ہیں, آسمان بھی روتا ہے. اور تنگ ہے یہ زمین, جو گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے اس پر اس کی زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے.
کیا ہے ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہا کرو, درمیان میں نہ بولا کرو.
ہے فلک نوحہ فاتنگ ہے یہ زمین, ہے فلک نوحہ فاتنگ ہے یہ زمین, یوں ہنسی کرتے ہیں دل کو اندوہگی.
یعنی یہ حسینوں سے جی لگانا اپنے دل کو غمزدہ کرنا ہے, اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے, کیونکہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ خود اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جاتا ہے, کہیں وہ چین سے نہیں رہ سکتا, اور آسمان بھی اس پہ روتا ہے, زمین بھی اس پہ تنگ ہو جاتی ہے. ضاقت علیہم الارض, کہ اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے.
ہے فلک نوحہ فاتنگ ہے یہ زمین, ہے فلک نوحہ فاتنگ ہے یہ زمین, یوں ہنسی کرتے ہیں دل کو اندوہگی, یوں ہنسی کرتے ہیں دل کو اندوہگی. مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین, دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں. گلرخوں کو سمجھتا ہے جو گلستاں, گلرخوں کو سمجھتا ہے جو گلستاں, یہ خزاں ہے خزاں, یہ خزاں ہے خزاں, یہ خزاں ہے خزاں, یہ خزاں ہے خزاں. گلرخوں کو سمجھتا ہے جو گلستاں, یہ خزاں ہے خزاں, یہ خزاں ہے خزاں. اس بیاباں کو تو مت سمجھ گلستاں, اس بیاباں کو تو مت سمجھ گلستاں, ورنہ پچھتائے گا اے میرے مہرباں, ورنہ پچھتائے گا اے میرے مہرباں. خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر, خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر, رائے گائیں اس طرح زندگانی نہ کر, رائے گائیں اس طرح زندگانی نہ کر. خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر, رائے گائے اس طرح زندگانی نہ کر، مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین، دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں.
آخری شعر ہے،
ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے، ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے، جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے، جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے، ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے، ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے، جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے، جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے، مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین، دل حسینوں سے ہرگز لگانا.
ایک تو بازاری عورتوں سے دل لگانا ہے، بازار میں پھیرنے والی بے پردہ بے حیا عورتیں، اور ایک یہ گھروں کے اندر بے حیائی گھس گئی ہے. ہر ایک نے یہ ٹچ موبائل کو، اسمارٹ فون کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. حالانکہ بے شمار لوگ اگر اپنا محاسبہ کریں تو سچ بات یہ نکلے گی کہ اس کے بغیر بہت آرام اور سکون سے گزارا ہے، لیکن خود کو پریشان کیا ہوا ہے. کبھی گھر والوں نے، ماں باپ نے رکھا ہوا ہے اور اولاد اس کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہیں اولاد نے زبردستی رکھا ہوا ہے اور برباد ہو رہی ہے. پڑھائی کے بہانے رکھا ہوا ہے، کہیں کس بہانے رکھا ہوا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی چیز دیکھی جا سکتی ہے، اچھی بھی بری بھی. اور زیادہ کشش ہمیشہ گناہوں کی طرف ہوتی ہے، بیلنس اس کا بڑا ہوا ہے. اور جو لوگ خوف خدا نہیں رکھتے اور اولیاء اللہ سے تعلق نہیں رکھتے اور اپنی اصلاح نہیں کرواتے، اس کا شکار رہتے ہیں، جان کر کبھی انجانے میں، کبھی شعوری طور پر، کبھی لاشعوری طور پر، کبھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ بدنگاہی کا تو سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے آج کل، کمپیوٹر اور یہ اسمارٹ فون. بس جس کو اپنا فائدہ منظور ہو، جس کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے، جس کی قسمت اچھی ہوگی، وہ ان چیزوں کو خیر آباد کہے گا اور دنیا اور آخرت کے مزے لوٹے گا اور برکتیں لوٹے گا. اور جس آدمی کی قسمت میں نہیں ہے، وہ اب کیا کر سکتے ہیں، مانتے نہیں ہیں اور اس میں مبتلا رہتے ہیں. کہیں ماں باپ لگے ہوئے ہیں، کبھی اولاد لگی ہوئی ہے، کبھی سب پورا گھرانہ لگا ہوا ہے، مانتے نہیں ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ سمجھاتے رہو لیکن وہیں کے وہیں ہیں. اب کوئی کیا کر سکتا ہے، اختیار تو اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی نبی کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا دل بدلنے کا، تو ولی ولی کیا چیز ہے. وہ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ فتنہ بدنگاہی کا، یہ تباہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. کچھ تو فائدہ ہو، دنیا کا ہی فائدہ ہو، چلو تو آدمی کہے کہ بھئی ہم دنیا کے فائدے کے واسطے کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ بیماریاں، کمزوریاں، حافظے کی کمزوری، دل کی کمزوری، اور ٹانگوں میں درد، سر میں چکر، بینائی کمزور، اندھیرا آ جانا آنکھوں میں، اور طرح طرح کے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جانا، لڑکوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، اور صحت کی بربادی، اصل چیز تو آخرت کی بربادی ہے، لیکن افسوس کہ دنیا بھی برباد ہے، دنیا میں بھی کسی کام کے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ اس ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے اسی دنیا سے بچنے کی. تحفہ رمضان، ایک بدعت رمضان میں یہ ہے کہ نامحرم حافظ گھروں میں جا کر عورتوں کو تراویح میں قرآن سناتے ہیں. اس میں بھی چند مفاسد ہیں. ایک تو یہ کہ اجنبی مرد کی آواز، جبکہ وہ خوش آوازی کا ارادہ بھی کرے، عورت کے لیے ایسی ہی ہے جیسے اجنبی عورت کی آواز مرد کے لیے. اور رواج یہی ہے کہ خوش آواز مرد تلاش کیے جاتے ہیں، اور حافظ صاحب بھی مردوں کی جماعت میں تو شاید سادہ سادہ پڑھتے ہوں، لیکن یہاں خوب بنا بنا کر پڑھتے ہیں. سو عورتوں کے لیے جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے، اپنی اپنی الگ تراویح پڑھ لیں، محراب سننے کی ضرورت نہیں. اگر عورت خود حافظہ ہے تو وہ بھی تنہا تنہا اپنی تراویح میں ختم کر لیں، اور اگر حافظہ نہیں ہے تو علم تراکیب سے پڑھ لیں، اور ناظرہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں. کیونکہ روپیہ خرچ کر کے اگر حافظہ کو تراویح سنانے کے لیے بلایا تو گویا روپیہ خرچ کر کے گناہ مول لیا. عورتوں کو گھروں میں قرآن سنانا مناسب نہیں. میں کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں دوری رہے، اور یہاں اختلاط یعنی ملنا اور قریب ہونا لازم آتا ہے. بعض عورتیں رمضان شریف میں حافظ کو گھر کے اندر بلا کر تراویح میں قرآن مجید سنا کرتی ہیں. اگر یہ حافظ اپنا کوئی محرم مرد ہو، یعنی جس سے شرائن پردہ نہ ہو، جیسے بھائی بیٹا، اگر گھر ہی کی عورتیں سن لیا کریں، اور یہ حافظ فرض نماز مسجد میں پڑھ کر صرف تراویح کے واسطے گھر میں آ جایا کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن آج کل اس میں بھی بہت سی بے احتیاطیاں کر رکھی ہیں. رمضان اور شب قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور ایک روایت میں ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے، کریم ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے. یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی. چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سی برکات اور فضائل آ گئے ہوں. آگے ذاتی شوق کے لیے ارشاد ربانی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے؟ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں. اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے, اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے, کیونکہ خیر ان فرمایا ہے بہتر ہے تو کتنی بہتر ہے. یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی اپنی کوشش اور اس کا اخلاص اور اس کے درد دل اور اس کے دل میں جو اللہ کی محبت اور خشیت ہے اس کے مطابق اس کے درجات اور بھی بلند ہو جاتے ہیں. یعنی ہزار مہینوں تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے, اور نہیں معلوم کہ اس کی زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے. تنزل الملائکہ, اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے, اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو یعنی انسان شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو فرشتے اپنے فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں. والروح فیہا, اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ آتے ہیں, اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. بإذن ربهم من كل امر, اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں. مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی, اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا, اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے, اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں آیا ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے, اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی. سلام ان, وہ رات سراپا سلام ہے, یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج کی ٹکڑی آتی ہے اور دوسری جاتی ہے. یہ حتی مطلع الفجر, وہ رات انہیں کی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے. یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو, بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے. ظاہر ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے یہ رات شروع ہو جاتی ہے. تو ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. روایات میں ہے کہ شب قدر کو ایک ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ان ایک ہزار مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی تو حساب کس طرح بنے گا. ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہاں ایک ہزار مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو, اس لیے اب کوئی اشکال نہیں. یہ جو فرمایا گیا ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے, اور کتنا زیادہ ہے خدائی کو معلوم ہے. جسے اللہ تعالیٰ زیادہ فرمائے اس کی زیادتی کا کیا ٹھکانہ. دنیا ہی کا دستور ہے کہ بڑے لوگ تھوڑی سی بڑائی کو کوئی بڑائی نہیں سمجھا کرتے, جس کی نظر اونچی ہوتی ہے وہ بہت اونچی چیز ہی کو اونچا مانتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں عربوں کے یہاں ہزار سے آگے گنتی ہی نہ تھی, جیسا کہ آج سے ہزار سال پہلے تمام دنیا میں سو سینکڑے کی بہت ہی زیادہ اہمیت تھی. اور قرآن شریف چونکہ انہی کی زبان میں ہے اور انہی کے محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے, لہذا ان کے سامنے ہزار سے زیادہ کا کوئی عدد کیسے بولا جا سکتا تھا. اس لیے ان کی آخری گنتی کے لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرما دیا کہ اس سے بھی زیادہ. اب اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں, کروڑ بھی اس میں آ گیا, عرب بھی اس میں آ گیا, خرب بھی آ گیا, نیل و سنکھ اور مہا سنکھ سب اسی میں آ گئے. تو گویا شب قدر کی فضیلت کی زیادتی کی کوئی حد نہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق نصیب. نشوتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. گیارہویں فصل, نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں. جب آپ چالیس برس کے ہوئے آپ کو خلوت محبوب ہو گئی, یعنی تنہا رہنا. آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی روز رہتے, اور نبوت سے چھ مہینے پہلے سے آپ سچے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے. ایک دفعہ اچانک ربیع الاول کی آٹھویں دوشنبہ کے دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ اقرا کی شروع کی آیتیں آپ پر لائے اور آپ مشرف بنبوت ہو گئے. اس کے ایک عرصے کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں اول کی نازل ہوئیں تو آپ نے حسب حکم فانذر دعوت اسلام شروع کی مگر پوشیدہ. پھر یہ آیت آئی فاصدع بما تؤمر, آپ نے علی الاعلان دعوت شروع کی. بس کفار نے عداوت اور ایذا شروع کر دی لیکن ابو طالب آپ کی حمایت کرتے تھے. ایک بار کفار نے جمع ہو کر ابو طالب سے کہا کہ یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تم سے لڑیں گے. انہوں نے حوالے کرنا قبول نہ کیا. کفار نے آپ کے قتل کا مصمم ارادہ کیا. ابو طالب آپ کو لے کر ماں تمام بنی ہاشم و بنی مطلب ایک شعب یعنی گھاٹی میں واسطے محافظت کے جا رہے اور کفار نے آپ سے اور بنی ہاشم اور بنی مطلب سے برادری قطع کر دی اور سوداگروں کو منع کر دیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ بھیجیں اور ایک کاغذ اس قطع علاقے کے عہد کا لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. تین سال تک آپ اور بنی ہاشم و بنی مطلب اس شعب میں نہایت تکلیف میں رہے. آخر کار آپ کو بوحی الہی اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عہد نامے کے کاغذ کو بالکل کھا لیا. یہ جز اللہ کے بجز اللہ کے نام کے اس میں کہیں کہیں تھا, ایک حرف نہیں چھوڑا. آپ نے یہ حال ابو طالب سے کہا. انہوں نے شعب سے نکل کر یہ بات قریش سے بیان کی اور کہا کہ اس کاغذ کو دیکھو, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے, اور اگر صحیح نکلے تو اتنا تو ہو کہ تم اس قطع رحم اور عہد بد سے باز آؤ. قریش نے کعبے سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا تو فی الواقع ایسا ہی تھا. تب قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامے کو چاک کر ڈالا. ابو طالب آپ کو اور بنی ہاشم و بنی مطلب کو لے کر شیعب سے نکل آئے اور آپ یہ دستور دعوت اللہ اور آپ بدستور دعوت اللہ میں مشغول ہوئے. اور یہ عہد نامہ بخط منصور بن اکرمہ بن حشام لکھا گیا تھا اور غرہ محرم سن سات نبوت کو لٹکایا گیا تھا. اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور نبوت سے سال دہن میں شعب سے باہر آئے تھے. اور اسی سال میں حصار شعب سے نکلنے کے آٹھ ماہ بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی. بعد وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آپ کے دو نکاح قرار پائے, ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اس وقت چھ سال کی تھیں, مکہ میں ان کا نکاح ہوا اور مدینہ آ کر نو برس کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں, اور دوسرا نکاح حضرت سودہ بنت زما سے کہ بیوہ تھیں کہ مکہ میں نکاح ہوا اور آپ کے ساتھ مدینے میں آئیں اور ہمیشہ ازواج میں رہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. یا اللہ جو کچھ عرض کیا اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی ہر ہر لمحے ہر ہر ساعت کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پوری زندگی کی ہر سانس کی قدر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس دنیا کو جس طرح گزارنا چاہیے اللہ اس طرح ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ آخرت کی دولتوں کو لوٹنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ خوب برکت والی روزی نصیب فرما, حلال آسان اور بابرکت روزی نصیب فرما, ہمارے مصائب اور پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مہلک بیماری کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی بلا ہے آپ بہتر جانتے ہیں, اے اللہ اس کی وجہ سے اللہ ساری دنیا جو ہے تنگ ہے. اے اللہ ساری دنیا گناہوں کی آگ میں جل رہی ہے. اے میرے اللہ آپ کی ایک رحمت کا ایک چھینٹا, اللہ آپ کی رحمت کا ایک چھینٹا ایسی کروڑوں کروڑوں دنیا کی جلتی ہوئی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر سکتا ہے. اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دیجئے اور اپنی رحمتوں کی آبشار ہم پر انڈیل دیجئے. اے اللہ رحمتوں کی آبشار انڈیل دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت کی آبشار انڈیل دیجئے. اے اللہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے. اور اے اللہ ہم کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے, اپنی محبت اور معرفت سے سیراب فرما دیجئے, اپنی خشیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجئے، سنتوں کا عشق نصیب فرما دیجئے، آپ کی ہر ہر ادا پر جان دینے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو 100% مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے، ہم سب کو جذب فرما لیجئے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسن ہیں اے اللہ آپ سب دلوں کا حال جانتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دے. اور اے اللہ ہمارے حضرت کی جامع کے لیے جن دو زمینوں کی اشد ضرورت ہے، اور اے اللہ اس کے جو مالکان ہیں وہ اب کچھ نخرے کر رہے ہیں، اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دے، اور اے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے، اور وہ اے اللہ ان کو عاجزی کے ساتھ خدمت دین کے نیت کے ساتھ اس زمین کو جامعہ کے لیے پیش کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دے، اور جامعہ کو بھی اس میں خود کفیل فرما دے. اے اللہ ذرائع بنا دے، ہم کو ذریعے کے طور پر استعمال کر لے، اور اے اللہ اس زمین کی خریداری کو انتہائی آسان فرما دے، اس کے لیے خوب خوب وسائل غیب سے نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں کلپ لگا.
یہ تو اللہ ہو کر کے سجدہ کر رہا ہے، اور دہی بڑا جب یہاں تک آئے گا تو سجدے میں نکلنا کھٹی کھٹی بےکار آئے گی، آگے آئے گی تو دہی تھی. تو دوستوں اتنا کھانے کو اکاگر اور بزرگوں نے منع کیا. شہری میں بھی اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ ہر دماغ قدم کہیں دکھ نہ لگ جائے. شیطان اتنا ڈراتا ہے شہری کے وقت میں کہ بہت زیادہ کھا لو، اسٹور کر لو، اسٹار کر لو، گودام بالکل بھر لو، شام تک تاکہ بالکل کوئی پریشان نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں گڑ 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 ہو رہا ہے، دن بھر ریا خارج ہو رہی ہے، نہ تلاوت کیجیے نہ کوئی پڑے ہوئے ہیں. بھائی اتنا کھا مت کھاؤ، کوئی بھوکوں میں نہیں مرتا، اتنا مت دو. ایک دن میری گزارش کرنا
سنا دیا تھا یاد رکھا.
پابند میں محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی ہے دل کوئی نیاد نہیں. جب تک جینا ہے ان کا بن کر جینا ہے، مرنا ہے تو ان کی ذات پر کلمہ پڑھ کر مرنا ہے. جب پیدا ہوئے تو اذان کان میں دی گئی تاکہ مقصد حیات کا علم اس بچے کے کان میں پڑ جائے کہ اللہ کے بن کے آ رہے ہو، اللہ ہی کے بن کے رہنا، اللہ ہی نے بھیجا ہے. اور اقامت بھی کہہ دینا ایک کان میں تاکہ معلوم ہو کہ اذان اقامت ہو چکی ہے اور جنازہ باقی ہے بس، کیونکہ جنازے میں اذان اقامت نہیں ہوتی. جو بچپن میں پیدا ہوتے وقت اذان دے دی گئی، اقامت دے دی گئی، وہی اذان اقامت جنازے کے لیے کافی ہے. اب جنازہ بغیر اذان اقامت، تو جس طرح اذان اقامت میں اور نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس سنت اور اس قانون سے بتا دیا کہ زیادہ جینے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں. اذان اقامت ہو چکی ہے، ہر وقت ہوشیار رہو، بجانے بلا لے پیا کس کھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی.
چلو بھیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.